الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال تعالى وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وقال تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقال تعالى ورتلناه ترتيلا صدق الله العظيم. ابھی آپ کے سامنے ہمارے استاد محترم جامعہ اشرف المدارس کراچی کے استاذ حدیث حضرت مولانا عبد الرحمن میمن صاحب مدظ النوم بیان فرما رہے تھے. ان کے بیان کے بعد میرا بیان کرنا مناسب تو نہیں ہے اور میں ادب کے خلاف بھی محسوس کرتا ہوں, لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں بیٹھ گیا کہ کچھ دین کی بات سنا دوں. اور اس وقت ہمارے میرپور خاص کے بڑے بزرگ عالم حضرت مولانا شبیر کرنالوی صاحب مدظ النوم بھی یہاں تشریف فرما ہے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کی عمروں میں, ان کے علم میں, بلکہ ہر چیز میں برکت نصیب فرمائے, اور ان بزرگوں کا, ان اکابر کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ تادیر قائم فرمائے. خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے جو حالات اس وقت جو ہمارے سامنے ہیں, جو ہماری حالت ہے مجموعی طور پر امت کی, وہ قرآن سے تعلق توڑنے کا نتیجہ ہے. اور جب تعلق تھا, قرآن سے تعلق تھا تو کیا حالات تھے, جب قرآن سے تعلق نہیں رہا تو کیسے حالات ہیں, انہی چیزوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیجئے. یا یوں سمجھیے کہ جن لوگوں نے قرآن سے تعلق رکھا ہوا ہے ان کے کیا حالات ہیں, ان کو دیکھ لیجئے آج کے دور میں. تو میرے دوستو, ایک تو ہمیں کام کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ جیسے ہم نے فضائل سن لیے, ابھی بیان میں ہم نے فضائل سن لیے, اب ہمیں کام یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو ہم قرآن کی تجوید کو سیکھیں, ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کریں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے خود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتلناہ ترتیلا, ہم نے اس قرآن کو پورا ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے تلاوت کیا ہو تو, اور ترتیل کے ساتھ, ترتیل کہتے ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف. حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ترتیل کی کا مفہوم یہ ہے کہ تجوید الحروف, حروف کو سنوار کر اور سجا کر خوب ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا, اور وہ معرفت الوقوف کہ جہاں ٹھہرنا چاہیے اس کی پہچان حاصل کرنا کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نے تو ان کی بہت خدمت بھی کی, صحبت بھی اٹھائی, تو ہم لوگ سب وہیں ہوتے تھے مدرسے میں, ہم تو طالب علم تھے, حضرت استاذ تھے اس وقت. تو حضرت تشریف لاتے تھے, قریباً ہر سال ہی تشریف لانا ہوتا تھا. تو حضرت بڑی عجیب مثال دیتے تھے کہ تجوید کی اور وقوف کی, دونوں کی مثال, ایک ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا, اس وقت بمبئی شہر تھا, اب تو ممبئی ہو گیا, فرمایا کوئی بمبئی کو کوئی کہے ممبئی ممبئی تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی یہ تو ممبئی تو نہیں ہے, آپ یہ مجہول پڑھ رہے ہیں, یہ معروف اس طرح ہوگا ممبئی ہے. اب یہی جو اصلاح کر رہا ہے نا، یہ جس نے کہا ہے کہ یہ ممبئی نہیں ہے، ممبئی ہے، تو یہ خود جب قرآن پڑھے تو کہتا ہے لی لافے قریش ایلافہم رحلت الشتاء والصیف، تو یہ کیا ہے، خود وہاں پر ایک شہر کا نام غلط لینے پر تو یہ خود اصلاح کر رہا تھا کسی کی کہ ممبئی کہنا چاہیے ممبئی، اور یہ آپ ممبئی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیے کتنا ہم شہروں کے نام کوئی غلط لے رہا ہو ہم فوراً اصلاح کرتے ہیں، کوئی انگریزی کا لفظ غلط بول رہا ہو ہم اصلاح کرتے ہیں، اور قرآن کی اصلاح کی فکر ہی نہیں ہے کہ قرآن ہمارا درست ہو جائے. دیکھیں میرے دوستو، اگر ہمارا قرآن صحیح نہیں ہے نا، یقین مانے ہماری نماز بھی صحیح نہیں، ہماری اتحیات بھی صحیح نہیں. اتحیات کیا ہے؟ اس کے اندر یہی حروف ہے، عربی کے حروف ہیں، یہی ہمارے صحیح نہیں نکل رہے، تو اتحیات کہاں صحیح ہوئی ہماری؟ ہمارا درود شریف کہاں صحیح ہوا؟ اور ہمارا یہ دعائے قنوت کہاں صحیح ہوئی؟ تو اصل جو جڑ ہے نا وہ قرآن کریم ہے. یہ اگر صحیح نہیں تو آپ کی یہ چیزیں بھی صحیح نہیں، اور بالآخر آپ کی نماز صحیح نہیں، نماز غلط ہو رہی ہے. میں ایک دفعہ وہ کہیں پر میں نے یہ بات بیان کی تھی تو بعض لوگوں نے آ کر بتایا کہ بڑا فائدہ ہوا آپ تو یہ جو آپ بات آپ نے بتائی یہ تو ہم بہت عرصے سے اس غلطی میں مبتلا تھے. میں نے یوں کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہ جو الفاظ ہیں ان میں ایک ہم غلطی کر جاتے ہیں، اور وہ غلطی برس سے ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم. اب یہ السلام علیکم میں جو حمزہ ہے یہ تو حمزہ وصلی ہے، اور ہم اس کو قطعی پڑھتے ہیں. حمزہ قطعی وہ ہوتا ہے جو حمزہ وصلی اس کو کہتے ہیں جو اپنے پہلے والے حرف کو اپنے بعد والے حرف سے ملا دے اور خود گر جائے، اور قطعی وہ ہوتا ہے جو نہیں ہٹتا اس کو قطعی کہتے ہیں. یہ جو حمزہ ہے تو حمزہ وصلی ہے. اب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم، یہ ہم نے وجہ کیا ہے؟ تجوید کو سیکھا نہیں یا اس کو درست کرنے کی فکر نہیں کی، اتحیات کسی کو سنائی نہیں، نماز اپنی سنائی نہیں کسی کو کہ بھائی میں نماز صحیح پڑھ رہا ہوں یا نہیں. تو اتحیات للہ والصلوات والطیبات یا تو وقف کر دیں یہاں پر، پھر سانس توڑ کے پڑھیں السلام علیکم، یہ صحیح ہے، السلام علیکم ایوہ النبی، آگے تک پڑھتے جائیں. یا پھر یوں پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو ایسے پڑھیں. دیکھیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہماری تجوید صحیح نہیں ہے تو ہماری التحیات بھی صحیح نہیں، ہمارا درود شریف بھی صحیح نہیں ہوگا، ہماری دعائے قنوت بھی صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ ہم نے قرآن کی تجوید کو سیکھنے کا، اس کی ترتیل کو سیکھنے کا اہتمام نہیں کیا. یہ تو مثال ہوئی کس کی، حروف کے بارے میں، تجویر حروف کے بارے میں، اور وقوف کے بارے میں کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. تو حضرت فرماتے تھے کہ ایک مثال دیتے تھے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو، یعنی کسی کے بارے میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کو روک لو، اس کو جانے مت دینا. دیکھیں یہاں روکو کے بعد تھوڑا سا وقفہ کیا بولنے والے نے، روکو پھر وقفہ کیا مت جانے دو، تو اس سے مفہوم یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی کسی کو روکنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کو روکو اور جانے مت دو. اب انہی الفاظ کو لیجئے، الفاظ یہی ہوں گے تو الفاظ اور لیکن مفہوم بدل جائے گا. دیکھیے روکو مت جانے دو، اب مت پہ آ کے وقف کیا ہے، تو کیا مطلب ہوا کہ نہیں نہیں بھائی جانے دو اس کو، روکو نہیں، بالکل معنی الٹ گئے، الفاظ وہی ہیں، صرف وقف آپ نے آگے پیچھے کر دیا، وہاں پہلے روکو کے بعد وقف کیا تھا، اب مت کے بعد وقف کیا. روکو مت جانے دو اس کا مفہوم الگ ہوا، اور روکو مت جانے دو اس کا مفہوم بالکل الگ، دونوں کا الٹ ہو گیا. تو جس طرح اردو میں آپ یہ کہتے ہیں اور یہ مفہوم بدل جاتا ہے، عربی تو اس سے زیادہ حساس زبان ہے. اس لیے بھائی تجوید کو ہم سیکھیں، تجوید سیکھیں، کسی مستند قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر اور اس میں آپ یہ مت سمجھیں کہ ہماری عمر زیادہ ہو گئی، عمر کی کوئی قید نہیں ہے، علم کے سیکھنے میں عمر کی کوئی قید نہیں، یہ ہم نے اپنی یہ قیود ہم نے لگائی ہوئی ہے، عمر کی کوئی قید نہیں ہے. ہم تو آج تک علم سیکھ رہے ہیں، حضرت آج تک علم سیکھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ تو ہے سب کچھ ہے. آپ پوچھ لیجئے، ہم سب طالب علم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ہم تو اب بھی طالب علم ہیں. ہمارے بزرگ تھے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تبلیغ کے بہت بڑے اکابر میں سے تھے، ان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا تھا اسٹوڈنٹ طالب علم. وہ کہتے تھے میں طالب علم ہوں. تو بھائی یہ جو قیود ہیں یہ ہم نے لگا رکھی ہے کہ ہم بڑی عمر کے ہو گئے اب کیا پڑھیں. اب اس شرم کی وجہ سے شیطان ہمیں روکتا ہے، اور وہ جو آخرت کی جو شرم ہے نا، جو یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، انبیاء اور سب صلحاء سب موجود ہوں گے، اور اس وقت یہ کہا جائے گا یہ وہ شخص ہے جس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا. وہاں شرم زیادہ آئے گی، یہ شرم ہے، اس شرم کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر اتنے بڑے بڑے اکابر، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے مفتی اعظم پاکستان تھے، قاری یامین صاحب نے ان کا امتحان لیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب تعلق قائم ہوا، تو حضرت امتحان لیتے تھے تجوید کا، تو قاری یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے امتحان لیا، انہوں نے چپکے سے آ کر بتایا حضرت کچھ کمی ہے، تجوید میں کمی ہے، پاس نہیں کیا انہوں نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی صاحب سے فرمایا کہ آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ قرآن درست کیجئے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن درست کر لیا، بچوں کے ساتھ بیٹھے قرآن درست کر لیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں دارالعلوم دیوبند کا مفتی ہوں، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتا ہوں وغیرہ، نہیں یہ نہیں سوچا، مٹایا اپنے آپ کو، مٹا دیا بس بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، شرم محسوس نہیں کی. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی، بہت بڑے عالم، جامع المعقول والمنقول ان کو کہا جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو فرمایا کہ آپ بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کرنی پڑے گی تجوید. آپ قاری یامین صاحب نے ان کو بھی فیل کر دیا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے درست کی تجوید. تو میرے دوستو اس میں شرم کی بات نہیں، جب یہ اتنے بڑے بڑے اللہ والوں نے ایسا کیا ہے، بڑے بڑے اکابر نے ایسا کیا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ اگر ہماری کوئی کمی ہے ہم پوری کر لیں. تو اس کے بعد پہلے تو اس کمی کو پورا کرنے کا اہتمام کیجئے، اور یقین کیجئے یہ بھی تلاوت میں ہی شامل ہے، اس کو آپ تلاوت ہی کے معمول کے طور پر سمجھیے. اس کے بعد آپ جب قاری صاحب آپ سے کہہ دیں بھائی ماشاءاللہ اب آپ کی تجوید مناسب ہے، پھر آپ روزانہ خوب تلاوت کیجئے قرآن کریم کی. ایک معمول بنا لیجئے، روزانہ تلاوت کیجئے، تلاوت نہیں چھوٹنی چاہیے ہماری، چلتے پھرتے پڑھ لیجئے لیکن پڑھیے، قرآن سے تعلق جوڑیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، یعنی قرآن، ذکر سے مراد قرآن کریم ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو معلوم ہوا یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی حفاظت میں ہے، اس کے ساتھ جو اپنا تعلق قائم کر لے چاہے کسی درجے میں ہو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں آ گیا. بھائی قرآن اللہ کی حفاظت میں، یہ تو اعلان ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اب جس نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا وہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا، اللہ تعالی کی حفاظت میں آ گیا، یہ راز ہے اس کا. لہذا جن لوگوں نے قرآن سے تعلق قائم کیا آپ ان کی زندگی دیکھیے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال تھا، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال تھا. روایات میں آتا ہے ایک رات پوری رات یہ تلاوت فرماتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یہ تلاوت کرتے 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 روتے رہے، اس آیت کی تلاوت کرتے رہے، پوری رات اس آیت کی تلاوت میں گزار دی، یہاں تک کہ فجر کا وقت قریب آ گیا. اور آیت کیا ہے کہ مفہوم کیا ہے اس کا، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے، جیسے چاہیں ان کے ساتھ معاملہ کیجئے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کی مغفرت فرما دیں، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو آپ زبردست قوت والے اور حکمت والے ہیں. تو یہ آیت تلاوت فرماتے وقت سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک میں امت کا ہی خیال آیا ہوگا کہ یہ امت کے لوگ، میری امت کے لوگ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ عذاب دیں تو آپ کو حق ہے، لیکن اگر آپ مغفرت فرما دیں تو آپ زبردست قوت والے اور حکمت والے. یہ امت کی شفقت میں، محبت میں روتے رہے، آیت پڑھتے رہے، روتے رہے، اسی حال میں ساری رات گزار دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، ان کو ایسا مزہ آتا تھا. اور فرماتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کے قلوب صاف ہو جائیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں، باطن ہمارا صاف ہو جائے، تو کبھی بھی قرآن کی تلاوت سے ہمارا دل نہ بھرے. یہ قرآن ایسی چیز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ساری رات ان کو ایک ہی آیت میں مزہ آ گیا، وہ بس وہ ساری رات اس کو پڑھتے رہے اور گزار دی پوری رات. فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایسی کیفیت ان کی تاری ہوئی یہ آیت پڑھتے پڑھتے، یہی آیت پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دی. یہ قیامت کے دن ایک فریق جنت میں ہوگا، ایک جہنم میں ہوگا، نہ جانے اپنا شمار کس میں ہے. بس یہ پڑھتے رہے ساری رات گزار دی، روتے رہے پڑھتے رہے. تو میرے دوستو، جب تلاوت سیکھ کر، تجوید سیکھ کر تلاوت کی جائے، پھر ایسے ہی مزہ آتا ہے. قرآن کریم سے دل نہیں بھرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایسی کشش رکھی ہے، اس لیے اس کو سیکھیے. ان مدرسوں کی قدردانی کیجئے، یہاں پر آ کر سیکھیے. قاری حضرات موجود ہوتے ہیں، وہ آپ کو کبھی انکار نہیں کریں گے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دنیا کی کوئی قوم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا، سوائے اہل علم اور مدرسے والوں کے. مدرسے والے، قرآن والے، حدیث والے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے، قرآن جو مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں، وہ دعویٰ کر سکتے ہیں اور دلیل بھی دے سکتے ہیں. دعوے کے لیے دلیل چاہیے. دنیا کا کوئی طبقہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں. دعوے کی دلیل یہاں لکھی ہوئی ہے، یہ حدیث لکھی ہے سامنے، من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، دین سیکھنے کی کا جذبہ نصیب فرماتے ہیں، قرآن سیکھنے کا، تجوید درست کرنے کا، حدیث شریف پڑھنے کا، اس کو اللہ جذبہ جس کو عطا فرما دیں، اور وہ جانے لگے، آنے لگے، جانے لگے علماء کے پاس اور اسباق میں شریک ہو، تو یہ شخص وہ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ کر لیا. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، اس کو اللہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو الحمدللہ مدرسے والے یہ کہہ سکتے ہیں، اور دلیل بھی ہے ان کے پاس کہ دیکھو ہمارے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم گناہ کر کے اور بدعمالیاں کر کے اس خیر کو ضائع نہ کریں، بس اتنی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اے محمد، اگر ہمارا تم کو عذاب دینے کا ارادہ ہوتا تو ہم تمہیں علم دین کی توفیق ہی نہ دیتے، علم حاصل کرنے کی تمہیں توفیق ہی نہ دیتے. بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوت العلم، یہ آیات ہیں، کھلی ہوئی آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو اللہ نے علم دیا ہے. تو ہمارا جو ایک ایک بچہ جس نے قرآن حفظ کر لیا، اللہ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں یہ اس کے سینے میں علم موجود ہے، اس کے سینے میں علم موجود ہے. کھلی ہوئی آیات ہیں قرآن کریم کی ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم کے حامل ہو گئے. بس اس لیے ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام رکھیں. جو میں نے آیت شروع میں پڑھی اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جن کو ہم نے قرآن کی نعمت دی ہے وہ اس کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، یعنی خوب اچھی طرح پہلے اس کی تجوید سیکھتے ہیں پھر اس کو خوب معمول بنا کے تلاوت کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے جنہوں نے ایسا کیا ان کا ان سے اللہ نے کام بھی زیادہ لیا. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں اے میرے بندو تمہیں کوئی بات معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے دریافت کر لیا کرو. تو ذکر سے مراد بالاتفاق قرآن کریم ہے، یہاں مراد قرآن کریم ہے، اور اہل ذکر سے مراد بالاتفاق علماء ہیں، علماء کرام ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو اہل ذکر کیوں کہا گیا، اہل قرآن کیوں کہا گیا، اہل علم کیوں نہیں کہا گیا؟ تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ بیان فرمایا ہے کہ اس میں اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ علماء کو قرآن کریم کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے اتنا ان کو قرآن پڑھنا چاہیے کہ لوگ کہنے لگے بھائی یہ تو قرآن پڑھتے رہتے ہیں، قرآن والے ہیں، قرآن والے ہیں. قرآن قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالانکہ پکے عالم تھے، دارالعلوم کے مہتمم تھے، لیکن ان کو کیا کہا جاتا ہے، مولانا کم لوگ کہتے ہیں ان کو، کہتے ہیں وہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ، یعنی قرآن سے شغف ایسا تھا ان کا کہ ان کو قاری کہا جانے لگا، قرآن سے شغف رکھنے والے. وہ جہاں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں ان کا مغرب کے بعد وہ بیان نہیں رکھواتے تھے اپنا، بھائی مغرب کے بعد میرا بیان نہ رکھا جائے، سفر کے موقع پر وہ بیان نہیں رکھواتے تھے، حضر میں تو ہوتا ہی نہیں تھا بیان ان کا مغرب کے بعد، سفر میں بھی نہیں ہوتا تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا معمول تھا کہ مغرب کے بعد سوا پارا نفلوں میں، نوافل میں، اوابین میں وہ پڑھتے تھے، اوابین میں سوا پارا ان کا معمول تھا، ساری زندگی یہ معمول رہا ان کا کہ سوا پارا پڑھتے تھے اوابین کی نفلوں میں. تو دیکھیے یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیں قرآن سے شغف تھا، کتنا بڑا اللہ نے ان سے کام لیا. ایک عرصے تک وہ دارالعلوم کے مہتمم رہے اور خوب ان کے اسفار بھی ہوتے تھے، خوب اللہ نے دین کا، اور ان کو فاتح بمبئی کہا جاتا ہے، بمبئی کی کایا پلٹنے والے شخص تھے یہ. ہمارے اکابر سے بعض لوگوں نے بدزنی پھیلائی ہوئی تھی تو حضرت نے وہاں کوئی تین بیانات ہوئے اور بس، یا غالباً تین یا زیادہ ہوئے، کچھ عرصے قیام رہا وہاں اور وہاں کی کایا پلٹ گئی بمبئی کی. تو جن علماء نے قرآن کی تلاوت کا اہتمام رکھا اللہ نے ان سے کام بڑے بڑے لیے. اس لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں اہل علماء کو اہل ذکر اس لیے کہا گیا، یعنی اہل قرآن اس لیے کہا گیا کہ ان کو چاہیے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ علماء کو قرآن کی تلاوت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فجر سے اشراق کے درمیان پانچ پارے پڑھتے تھے، پانچ پارے، اور تین کام کرتے تھے، ایک کام نہیں تین کام. چہل قدمی ہو رہی ہے تو یہ ورزش بھی ہو رہی ہے ایک طرح سے، چہل قدمی، پھر تلاوت، اور تیسرا کام تلاوت کے اندر تدبر، جو علمی نقطہ دل میں آیا فوراً تلاوت کے دوران تدبر کے ساتھ تلاوت ہو رہی ہے، جو علمی نقطہ آیا کہ اس آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے، اس آیت سے یہ ادب نکلتا ہے، اس آیت سے یہ دلیل ملتی ہے، فوراً لکھ لیتے تھے اور کاغذ جیب قلم نکالا جیب سے اور لکھ لیا اور پھر رکھے پھر تلاوت شروع. تو ایک تو گویا تین کام ایک ساتھ ہوتے تھے حضرت کے. دیکھیں یہ ہمارے، اسی لیے ہمارے بزرگوں کے اوقات میں برکت تھی. حضرت ہمارے دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے حضرت اپنے شیخ سے سنا، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی پانچ پارے تو معمول تھا، روز آنا، پانچ پارے سے کم تو پڑھتے نہیں تھے، کبھی کبھی دس پارے بھی پڑھ لیتے تھے. اب دیکھیں جن لوگوں نے قرآن کی تلاوت جاری رکھی، اس کا خاص شغف رکھا، اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے. تو بس اگر ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر کا ارادہ کر لیں تو ہم ان مدرسوں سے تعلق جوڑ لیں، قرآن کی تجوید درست کریں، قرآن سیکھیں، پھر اس کی تلاوت کا اہتمام کریں، اس سے برکت ہوگی. بس ایک بات میں بتا کے اپنی بات پوری کرتا ہوں. ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ تھے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، نورانی قاعدے کے اوپر آپ نے ان کا نام دیکھا ہوگا. تو یہ بہت بڑے ہمارے بزرگ تھے. الحمدللہ میں جب پیدا ہوا تو میری تحنیق انہوں نے ہی فرمائی تھی, حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ ہمارے اکابر میں سے تھے. ایک دفعہ پانی پت میں, یہ پانی ہندوستان میں پانی پت کے رہنے والے تھے, پانی پت میں ان کے پاس ایک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی خلیفہ تشریف لائے. رات کا وقت تھا, کھانا وغیرہ کھلایا اور فرمایا کہ میں صبح آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا مگر ابھی نہیں بتا سکتا کہ میں کیا چیز ہے, لیکن صبح میں آپ کو دکھاؤں گا. تو صبح ان کو لے کر نکلے پانی پت کی گلیوں میں, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پانی پت کی گلیوں میں نکلے تو پانی پت کے ایک ایک گھر سے, ایک ایک گھر سے ساتوں قراتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. ساتوں قراتوں کے اندر ایک ایک گھر سے, کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں سے آواز نہ آ رہی ہو. فجر کی متصل بات کا وقت اور گھروں سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. فرمایا یہ ہے وہ چیز جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. جب یہ میرے دوستوں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی آٹھ دس کروڑ تو مسلمان ہوں گے بالغ, چلیں بچوں کو نکال دیں, 17 کروڑ 18 کروڑ کی آبادی ہے. آپ بچوں کو نکال دیں, غیر مسلم اقلیتوں کو, اقلیت کو نکال دیں تو آپ 10 کروڑ تو بالغ مسلمان ہوں گے. اور مرد اور عورت اگر ان سب کی تلاوت پہنچے اللہ کے ہاں روزانہ, روزانہ یہ تلاوت کریں بلا ناغا, تو یہ تلاوت اللہ کے ہاں پہنچے گی تو وہاں سے فیصلے کے عذاب کے اتریں گے؟ یہ سوچیں تو صحیح, عذاب کے اتریں گے؟ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کا فرما بردار بن کر رہا ہوں مسلم, اور وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, قرآن کی تلاوت کروں, قرآن کی تلاوت کروں, قرآن کی تلاوت کروں. بس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیجیے. بالفرض آپ کو کہیں جانا ہے, سفر ہے, تو 3 آیتیں پڑھ لیجیے, 1 رکوع پڑھ لیجیے. آپ تلاوت کا ناغہ نہ کیجیے, پھر دیکھیے کیسی برکات ہوتی ہیں. تو پہلے قرآن کو سیکھیے تجوید کے ساتھ اور پھر تلاوت کا معمول بنا لیجیے. بھائی ہم لوگوں کو تو ایک طرح سے شرم کرنی چاہیے. آپ فضائل رمضان شریف اٹھا کر دیکھیے, حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں تحدیث بھی نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ اپنی گھر کی عورتوں کو دیکھتا ہوں کہ گھریلو کام کاج, افطاری بنانا, بچوں کا نہلانا دھلانا, ان کا پیشاب پخانا کرنا, سب کچھ کرنے کے باوجود 17-18 پارے روز پڑھ لیتی ہیں میرے گھر کی عورتیں. یہ کون لکھ رہا ہے؟ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, فضائل رمضان شریف میں. آپ بتائیں ہم مردوں کو کتنی شرم آنی چاہیے. میں تو یہ سوچتا ہوں ہمیں کتنی, ہم مرد ہو کر یہ نہیں کر پا رہے جو وہ عورتیں کر رہی تھیں اس زمانے کی. اور یہ کوئی وہ زمانہ دور کا تھوڑی ہے, یہ کوئی دور کا زمانہ نہیں ہے, کوئی 100 سال پہلے کی بات ہو, یہ ابھی کی بات ہے, اسی زمانے کی بات ہے. تو میرے دوستو یہ سوچنا چاہیے اور اس پر, اور قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے, پھر دیکھیے اس کی برکات. اور جو آپ نے ابھی سن بھی لی کہ جب ہمارے گھروں میں صرف ایک بسم اللہ کی یہ تاثیر آپ نے سن لی, ایک قرآن کی آیت کی, کہ نہ شیطان داخل ہو سکتا ہے نہ شیطان کھانا کھا سکتا ہے, تو آپ دیکھیں قرآن کی تلاوت ہوگی تو کتنا فائدہ ہوگا جب ایک آیت سے یہ فائدہ پہنچ رہا ہے. تو بس سمجھ لیجئے, ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنے فوائد ہم کو حاصل ہوں گے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو, آپ کی نزدیکی کس چیز سے سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے؟ خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ یہ آپ کی نزدیکی سب سے زیادہ کس چیز سے حاصل ہوتی ہے, قرب. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, احمد میرا کلام, میرا کلام ہے میرا کلام. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا کلام سمجھ کر پڑھا جائے جب موجب قرب ہے یا بغیر سمجھے, بفہمین او بلا فہمین, یہ ان کا سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب بھی یہی دیا, وہی سوال وہی جواب. دیکھیں بڑی عجیب بات ہے, بفہمین او بلا فہمین, تو اللہ تعالیٰ نے جواب بھی یہی دیا, بفہمین او بلا فہمین. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سوال یہ کیا تھا, اللہ سمجھ کر پڑھیں تب وہ موجب قرب ہے یا بغیر سمجھے بھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، یعنی دونوں طرح سے تمہیں میری نزدیکی حاصل ہو جائے گی، بس تم تلاوت کرو. تو بس ہم تلاوت کریں. دیکھیں قرآن کریم ہے اللہ کا کلام، اور کلام اور متکلم میں فاصلے ہوتے ہیں. میں یہ ابھی بات کر رہا ہوں، یہ میری زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں، میری زبان میں اور الفاظ میں فاصلے، الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، فوراً نکل رہے ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے بیچ میں. تو کلام اور متکلم میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا. جب یہ کلام اللہ کا ہے تو متکلم کون ہوئے؟ اللہ ہوئے. جب ہم اس کلام کو اپنی زبان سے پڑھیں گے تو ہمارے ہم اس کلام میں اور متکلم میں یعنی اللہ تعالیٰ میں کوئی فاصلہ نہیں رہے گا، ہم مل جائیں گے اللہ سے، قرب قائم ہو جائے گا. ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے. ہمارے دادا شیخ فرماتے تھے ذکر ذاکر کو مذکور سے ملا دیتا ہے، بس سمجھ لیجئے. اور سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے، اذکار میں سب سے بڑا ذکر قرآن کریم ہے. تو یہ فوراً آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملا دے گا. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں آپ معمول بنا، بہت آسان ہے اس میں عادت بنا لینا، بہت آسان ہے. جس نیک عمل کی آپ کو عادت ڈالنی ہے نا، آپ رمضان شریف کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمل کی عادت ڈال لیں، سارا 11 مہینے آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ان بچوں کا جنہوں نے تکمیل کی ہے، چاہے وہ ناظرہ کی ہو چاہے حفظ کی ہو، اللہ تعالی ان کو کامیاب فرمائے، عالم باعمل بنائے، اور ان کے والدین اور ان کے اساتذہ کی مساعی کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا.